أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج کی گفتگو، جیسا کہ طے کیا ہم نے کہ دعائے رفعہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی، لیکن دعائے رفعہ ظاہر ہے کہ اتنی اس کے جو طول ہے اور جو ایک کوالٹی ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے کلام معصوم ہو، کہ اس کی جو سب سے اہم صفت ہے وہ یہ کہ ایک لفظ بھی مہمل نہیں ہوتا، یعنی یوز لیس نہیں ہوتا. تو اسی لیے اگر صاحبان نظر یا دقت کرنے والے افراد جب قرآن میں غور کرتے ہیں یا معصوم کے جملوں میں غور کرتے ہیں، تو تقریباً نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے کہ مطلب کئی کئی جلدیں بھر جاتی ہیں، لیکن ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کلام کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کر پائے یا اس کی اصل گہرائی تک نہیں پہنچ پائے. تو اس اعتبار سے یہ تو جملہ کہنا ہی ایک لحاظ سے بیکار ہے کہ ہم دعائے عرفہ کی شرح کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پھر بہت لمبا عرصہ چاہیے. میں نے صرف اس لیے کہ ایک اپریزل ہو سکے، یعنی ایک ہمارا شعور ایک اعتبار سے اس دعا کے حوالے سے بلند ہو سکے، تاکہ واقعاً جب ہم بیٹھیں سکون کے ساتھ نو ذلحج کو اس دعا کی تلاوت کرنے کے لیے، تو نسبتاً ذرا بہتر حالت ہو ان بیانات کو سمجھنے کے حوالے سے. تو بس اسی حد تک ہے گفتگو انشاءاللہ. اور اس میں سب سے پہلی چیز کہ جو ریمائنڈر میرے ذہن میں کہ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور سم ہاؤ یعنی یہ میں نے یہ چیز محسوس کی کہ وہ بات تقریباً اسٹک نہیں کر پاتی ذہنوں میں، اور وہ ہے کہ دعا کا اصل مطلب کیا ہے، یعنی ہم دعا کس چیز کو کہتے ہیں. اور جب بھی دعا کی جاتی ہے، اور یہ کہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یقیناً ذہن میں ہوگا کہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کی اس پر، کئی دفعہ بات کی کہ دعا اور سوال میں فرق ہوتا ہے. یعنی ہم اپنی مطلب کی، اپنی حاجت کی چیزوں کو خدا سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں، جبکہ تعریف دعا یہ ہے ہی نہیں سرے سے. اور میں نے ایک دفعہ جب مجلس تھی تو اس میں آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن کریم سے دعا کے حوالے سے جتنی آیتیں تھیں وہ بھی پڑھ کے آپ کو سنائی تھیں، کہ جس میں یہ بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ دعا کا مطلب کہ بندہ خدا کو قبول کرے، خدا بندے کو قبول کرے. اس پروسیس کا نام دعا ہے، دعا کچھ مانگنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے ہم جب اس کی بھی بات کرتے ہیں، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اس میں بھی سب سے خاص بات کیا ہے کہ اما یجیب، کہ وہ کون ہے جو جواب دیتا ہے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کون ہے جو قبول کرتا ہے، کسے قبول کرتا ہے. المضطر اسے قبول کرتا ہے جو حالت اضطرار میں ہو، یعنی بے چین ہو، تڑپ رہا ہو، تکلیف کی حالت میں مضطر ہو. کب قبول کرتا ہے؟ اذا، جب کہ وہ دعا ہو، خدا کو پکارے، نہ کہ اپنی حاجت بیان کرے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس چیز کو بھی ہم، اس آیت کو بھی بار 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 ہم کس چیز کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے کسی مطلب کے لیے. لیکن آیت خود کیا بیان کر رہی ہے؟ امن یجیب، وہ کون ہے جو قبول کرتا ہے؟ المضطر، اس خاص مضطر کو. اب یعنی کہ یہاں پر ایک سوال ہمارے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تڑپ رہا ہے، کیا وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے یا خدا کے لیے تڑپ رہا ہے؟ اب یہ کوسچن مارک ہمارے لیے کہ تڑپ کس چیز پر ہے، اضطرار کس چیز پر ہے، بے چینی کس چیز پر ہے. لیکن خدا نے المضطر یعنی مضطر خصوصی طور سے، ال یعنی خاص، یہ مضطر ہر انہیں کامن ناؤن نہیں ہے، پراپر ناؤن ہے، کہ ایک خاص انسان جو خاص اضطرار کی حالت میں، تڑپ اور بے چینی کی حالت میں، اذا دعا ہو، जबकि वो दआ हो, पुकारता है उसे, न कि अपनी हाजत बयान करता है। वह यक्षिफ उस्सू, और उससे बुराई के पर्दे को चाक कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें इस बात को जहन में रखना है कि जब भी हम दुआ और ख़ास तौर से आइम्मा अलैहिस्सलाम की दुआओं की तरफ जाते हैं, तो अगर हम इस बुनियादी नुक्ते को फरामोश कर दें तो दुआ की जो असल स्पिरिट है उसी से ही हम सिरे से महरूम हो जाते हैं और उस स्ट्रीम से जुदा हो जाते हैं। तो ये इसलिए इस बात का इयादा करना या इस बात को रिमाइंड करना, और आप लोग बताएं अगर इसमें कोई जहन में प्रॉब्लम है तो उसे आप बिल्कुल क्लियर करें। लेकिन मैंने कई आयतें आप लोगों के सामने कुरान की पढ़ी थी, जैसे उदउनी अस्तजिब लकुम, या उजीबु दावत दाए इज़ा दआनी। इन तमाम आयतों में बुनियादी तौर से जो मसला है, जो चीज़ है, वो कबूलियत का मसला है कि बंदा खुदा की तरफ जाए, यानी उसकी चाहत में खुदा की तरफ आगे बढ़े, और खुदा बंदे को कबूल कर ले उसके जवाब में, उसके खलूस और उसकी मोहब्बत को देखते हुए। ये दुआ और दुआया रिश्ता है, या दुआ का समर है। इसमें दुनियावी हाजतों का मांगना इन फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और इसीलिए यानी कि बहुत सारे जो जुमले हैं इमाम अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी, कि जिसमें दुनियावी ज़रूरतों को बयान किया गया है, तो वहाँ आप ख़ास तौर से इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि वहाँ पर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका है, यानी मैं तेरी बारगाह में सवाल कर रहा हूँ, मैं तेरी बारगाह में सवाल कर रहा हूँ, मैं तेरी बारगाह में सवाल कर रहा हूँ। तो यानी ये सवाल अलग चीज़ है, दुआ अलग चीज़ है। इस बात को, इस डिस्टिंक्शन को हमें बहुत क्लियरली जहन में रखना है, ठीक है। यानी कि हम, मैं सवाल करता हूँ, ठीक है, ज़ाहिर है कि हम जब इस ज़िंदगी में मौजूद हैं, हम ज़यीफ़ हैं, मोहताज हैं, कमज़ोर हैं, अपने मसाइल को हल करने पर ताकत और कुदरत नहीं रखते, हमें एक पावरफुल अथॉरिटी की ज़रूरत है, हम उससे सवाल करते हैं। लेकिन दीन हमें क्या सिखाता है कि सवाल करने में भी तुम्हें इतनी अक़ल होनी चाहिए कि किससे सवाल करो, यानी उससे सवाल ना करो जो खुद मजबूर हो, मोहताज हो। कि मैं पसंद करता हूं, किसे पसंद करता हूं? राज़िक को पसंद करता हूं बनिस्बत उसके के जिसे रिज्क दिया जाता हो, यानी मैं राज़िक को चाहता हूं बनिस्बत मरजूकीन के, मैं खालिक को चाहता हूं बनिस्बत मखलूकीन के। तो सवाल में भी ये तमीज़ होनी चाहिए। लेकिन दुआ इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। जब हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ सवाल नहीं है, दुआ मांगना नहीं है, या बल्कि यूं कह लें कि अगर मांगने के हवाले से भी हम बात करते हैं तो दुआ यानी खुदा से खुदा को मांगना, इसको आप दुआ कह सकते हैं, खुदा से खुदा को चाहना, ये दुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को तकरीबन, इस बात को नहीं समझेंगे तो ख़ास तौर से दुआ अरफा के आखिर में जाके जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले आते हैं, वो हमें फिर समझ में नहीं आएंगे कि ये बात क्या कर रहे हैं। यानी कि जिस जगह पर आप ये फरमाते हैं कि जिसने तुझको पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझको खो दिया उसने क्या पाया, या एक जुमला जो आपका बहुत मशहूर है कि यानी इसी दुआ में बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग एक जुमला है कि क्या तेरे गैर के पास कोई ऐसी तजल्ली है या कोई ऐसा जहूर है कि मैं उसे तुझ पर दलील बनाऊं। यानी आप फरमाते हैं कि सबसे रोशन हकीकत ज़िंदगी में खुद खुदा है। तो ये इंसान का ईमान हकीकी नहीं है कि वो खुदा पर किसी और को दलील बना के लाए, यानी कि ये कंसेप्ट सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इरफुल्लाह बिल्लाह, ये छठे इमाम का जुमला और आइम्मा अलैहिस्सलाम की दुआओं में रिकरिंग है ये थीम, इरफुल्लाह बिल्लाह, के खुदा की मारिफत हासिल करो खुदा के ज़रिए से। कि जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या तेरे गैर के लिए कोई जहूर ऐसा है जो तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं उसे तुझ पर दलील बना के लाऊं। तो ये जुमले समझ में नहीं आएंगे। جب تک کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ دعا کا مطلب اور دعا کا فوکس ہی تقرب خدا ہے. دعا کا مطلب ہی خدا سے خدا کو مانگنا ہوتا ہے. دعا کا مطلب حاجتیں طلب کرنا نہیں ہوتا. دعا کا مطلب اپنی دنیاوی زندگی کی چیزیں مانگنا نہیں ہوتا. جی فرمائیے.
مجھے بڑی کنفیوژن آپ نے ریزالو تو کر دیا. یہ جو سسٹیننس کے لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَن یرزقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ اِنَّ اللّٰهَ خَیْرُ الرَّازِقِین. اب آپ دعا کرنے کے لیے جو ہمیں جتنا علم ہے اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت.
ٹھیک ہے, یہ یہ سوال ہے, یہ سوال ہے,
سوال ہے, اس میں دعا,
یہ دعا نہیں ہے. اور قرآن کریم نے اس چیز کو ڈسٹنگوش کیا ہے, سوال کرنے سے منع نہیں کیا.
اس کو دعا نہیں,
ظاہر ہے کہ سوال, اور بلکہ یہ کہا ہے کہ تمہارے سوالات کا مرکز خدا ہی ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ سوال جب انسان اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں خود اپنی حاجات پوری نہیں کر سکتا, تو مجھے سوال ہی تو بننا ہے. اب سوال ہی بننا ہے اس کے آگے کہ جو خود محتاج ہے, یا اس کے آگے کہ جو,
میں سمجھ گیا.
ٹھیک ہے, یہ تو پہلے آپ ڈسٹنگوش کیجئے سوال اور دعا کو, پھر اس بارے میں طے کیجئے کہ سوال کس سے کرنا ہے. اور اس حوالے سے جو ایک اور چیز سامنے آتی ہے, یعنی کہ اس کو بھی میں کلیئر کر دوں, کہ کیونکہ یہاں پر جو تھوڑا سا ایک اگر غلط ڈائریکشن میں قدم اٹھ جائے نا, تو وہ پھر وہ وہابیت والے نظریے کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سوال کے حوالے سے بھی خدا نے یہ بتایا کہ جب تم کسی چیز کو چاہو گے, یعنی اپنی ذات کے لیے چاہو گے, اپنی ضرورت کے لیے چاہو گے, تو اس کو تم تک پہنچانے کے لیے یا تمہاری حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے وسیلہ اور واسطہ قرار دیا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا خود آئے گا اور آگے ہمارے پاس کچھ دے کے چلا جائے گا ہم کو. یعنی جس طریقے سے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کے وسیلے کی ضرورت ہے, اب ہم یہ پوچھیں گے بھائی کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مجھے غذا کے بغیر زندہ رکھے, یا پانی اور ہوا کے بغیر زندہ رکھے؟ ٹھیک ہے, خدا کی قدرت میں تو سوال نہیں ہے, لیکن اس نے جو نظام بنایا ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. خدا نے یہ نظام بنایا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نظام خدا نے بنایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے وسائل چاہیے. اب وسائل کے لیے کیا ہے, حلال سے ہیں یا حرام سے ہیں, مثال کے طور پر خالق سے ہیں یا مخلوق. اچھا, مخلوق کا واسطہ بیچ میں ضروری ہے, لیکن جس مخلوق کا واسطہ بیچ میں ضروری ہے وہ مخلوق کون ہو؟ یعنی مثال کے طور پر کہ ہمیں اگر اپنا رزق معنوی چاہیے, اپنی روح کا رزق چاہیے, میں خدا سے سوال کرتا ہوں اپنی حاجت کے لیے کہ مجھے رزق روحانی چاہیے, خدا کہتا ہے میرے نبی کے پاس جاؤ, حجت کے پاس جاؤ, اگر میری حجت موجود نہیں ہے عالم کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر عالم یا نبی یا امام کسے ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ حقیقتاً خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے اس پورے نظام میں. یعنی یہ نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مخلوقین یا مخلوق, اس کا مطلب کہ اگر اس طرف چلے جائیں ہم کہیں کہ کوئی مخلوقی نہیں, خدا براہ راست آ رہا ہے اور ہم کو دے رہا ہے. نہیں, بلکہ انسان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی نظام خلقت کے ذریعے سے کہ جو خدا نے قائم کیا. لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ اس چیز پر بھروسہ ہونا نہیں چاہیے. بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ دینے والے پر, عطا کرنے والے پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب بہت سارے پھر اس میں شقیں بنتی چلی جاتی ہیں جو, لیکن میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعا کے معنی کو سمجھیں کہ دعا یعنی تقرب الہی, دعا یعنی خدا سے خدا کو چاہنا. دعاؤں
کے اندر جو اخروی حاجات اور روحانی حاجات ہیں, جس طریقے سے مغفرت اور یہ بھی کیا دعا کا حصہ ہوں گی یا یہ دعا کے اندر سوال ہوں گی؟
اس میں ایک ڈسٹنکشن آسانی سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ, یعنی اس کو اگر آپ کو فرق کرنا ہے کہ اگر ہم خدا کو وسیلہ بناتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے کا تو وہ سوال ہے, اور اگر ہم چیزوں کو وسیلہ بناتے ہیں خدا تک پہنچنے کا تو وہ دعا ہے. یعنی ہدف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مانگ رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن اپنے لیے آپ کی اپنی حاجت ہے, उस हाजत को पूरा करने के लिए आप खुदा को वसीला बना रहे हैं, यह सवाल है। ठीक है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर कि अंबिया उलुल अज़्म अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये चीज़ ख़ास तौर से नज़र आती है कि उन्होंने जो कुछ भी मांगा या दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सबको खुदा के लिए चाहे, और उस बारे में अपने मतलब किसी ख्वाहिश या अपनी तलब और तमन्ना को बीच में रखा ही नहीं है, तो उनके लिए हर चीज़ दुआ है। इस फर्क को अगर आपको देखना होना, जाहिर है फिर हम कहीं से कहीं चले जाएंगे। बस आखिरी जुमला, दुआ माह रजबिया है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और वो दुआ बहुत ही शानदार है, और इस लिहाज से भी कि वो बराह रास्त उनसे आई है, आपके तीसरे नायब से आई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमानी जमीअ बिजमीअ मा यदउका बिही वलात अमरिका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ उन तमाम चीज़ों के वसीले से जिससे तेरे उलिल अम्र जिससे दुआ करते हैं। ये पहला जुमला ही बड़ा बहुत ज़बरदस्त है कि क्योंकि हम अभी जिस जगह पर हैं वहाँ पर हम हर चीज़ को अपने लिए चाहते हैं, लेकिन वो औलिया इलाही हैं कि जो इस मकाम पर और मंजिलत पर फाइज हैं कि जो जहाँ पर जो हर चीज़ को खुदा के लिए चाहते हैं, यानी खुदा को हदफ बना के चलते हैं।
तो जिस तरीके से दुआओं के अंदर जो इमाम तो मासूम है, मतलब वो जिस तरीके से बंदों को बता रहे होते हैं कि मगफिरत मांगने का, तो इस आपकी
जी
बात तो समझना, ये बात कहना सही है कि वो मगफिरत भी इसी लिए तलब की जा रही है कि अल्लाह से नजदीकी हो, तो वो दुआ का हिस्सा बन जाता है।
हाँ, यानी कि अगर ऐसा हो, लेकिन आयम्मा की दुआओं में आप देखें ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका का जुमला बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें आप गौर करें कि जहाँ जहाँ भी वो चीज़ें मांगी गई हैं जो अपनी ज़ात के लिए अपनी हाजत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ज़ाहिर हम इसके बगैर चल ही नहीं सकते बगैर मांगे हुए, लेकिन वो सवाल का हिस्सा है। यानी हम जब खुदा से कनेक्ट होते हैं तो ज़्यादातर सवाल के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं, और कभी कभी दुआ के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है। जाहिर है कि हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें हर वक्त हाजतें चाहिए, हमें हर वक्त अपनी हाजतों की प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए हम ज़्यादातर सवाल के मोड में होते हैं। लेकिन इस फ़र्क को जहन में रखें, ये फ़र्क जो है ना ये ज़रूरी है। अच्छा, अब दुआएं अरफा के हवाले से जो पाँच छः नुकात समझ में आते हैं, उसमें सबसे पहला यानी कि अब हमें यह बात समझ में आ गई कि दुआ यानी तकर्रुब इलाही। अब तकर्रुब इलाही के हवाले से जो दुआएं अरफा हमें समझाती है चीज़ कि पहली मंजिल खुदा की तरफ जाने के लिए वो आयात इलाहिया में गौर व फिक्र है, खुदा की निशानियों में गौर व फिक्र करना है। लेकिन कौन सी निशानियों में गौर व फिक्र करना, यानी ये है असल बात, कौन सी निशानियों में गौर व फिक्र करना। क्या मैं यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दूं, मैं फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दूं, एनिमल में जाके रिसर्च करना शुरू कर दूं, हर चीज़ आयत इलाही जो हमसे मुतालिक। ठीक है, यानी इंसान अगर खुदा की तरफ बढ़ना चाहता है, इंसान अगर खुदा की मारफत हासिल करना चाहता है, तो पहली मंजिल खुदा की आयतों में गौर व फिक्र। लेकिन कौन सी आयतों में गौर व फिक्र, जो हमसे वाबस्ता और मुतालिक है। ठीक है, अब इस हवाले से मैं कुछ जुमले के जैसे आप देखें कि जहां पर ये दुआ शुरू ही इसी तरीके से होती है कि आप फरमाते हैं वला का सुन ही सुन सान वहुअल जवादुल वासिउ फतर अजनासल बदायिउ, के कोई सनत करने वाला यानी कोई मैन्युफैक्चरर तेरे जैसा नहीं है, वहुअल जवादुल वासिउ वो बख्शने वाला है वसअत के साथ, मतलब अता करने वाला है वसअत के साथ, फतरा अजनासल बदायिउ और अजनास को यानि स्पीशीज़ की फितरतों को खल्क करने वाला है बदायिउ ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये तमाम के तमाम जुमले किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंसान जब आँख खोलता है तो खुदा की आयतों में गौर व फिक्र करे, और जैसा कि हम बार बार इस बात को, मतलब मैंने कई दफ़ा पिछले दिनों में आपकी खिदमत में इस बात को अर्ज़ किया कि साइंस ऐने दीन है, अगर यानी उस सूरत में कि वो कायनात में होने वाली तमाम चीज़ों को दस्ते कुदरते खुदा से देखे और उसको समझने के बाद उसके आगे सजदा रेज हो, ये साइंस ऐने दीन है। और जो दीन हमें सिखाया जाता है ना, यानी बहुत माजरत के साथ मसाइल वाला, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है ये दीन, कहीं ज्यादा पावरफुल है। यानी इंसान आयात इलाहिया को अपने गौर व फिक्र करे, उसमें खुदा के दस्ते कुदरत को देखे और खुदा के काम को देखने के बाद उसके बाद क्या, सुबहान रब्बी अला अला बिहम्दिही, कि खुदा ने क्या खलकत की, क्या निज़ाम है ये। इस जो दीन हमें बचपन से सिखाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा इंसान को तरक्की देने वाला है अगर इस ये चीज़ सिखाई जाए बच्चों को, इस अंदाज से बच्चों को दीन की तरफ लाया जाए। तो ये जुमला जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और ये जाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि एक एक लफ्ज़ पर पता नहीं कितनी गहराइयाँ इसमें नज़र आती हैं। फतरा, फतरा का मतलब खलाका नहीं है, ठीक है, खलाका नहीं है, खिलकत और फितरत में फ़र्क है। यानी खुदा खालिक है, खुदा फातिर है, इन दो बातों में फ़र्क है। खालिक का मतलब यह है कि खुदा ने रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाई, यानी हर चीज़ इस ज़िंदगी में पैदा होती है रॉ मटेरियल से, कि इंसान के आज़ा, इंसान का पूरा जिस्म इस ज़मीन में बिखरा हुआ होता है, खुदा उससे वहाँ से उठाता है, उसका निचोड़ एक नुतफे की शक्ल में लाता है, फिर उस नुतफे से इंसान को खल कर देता है। ये तखलीक है, फितरत नहीं है। फितरत का मतलब होता है एक चीज़ की बेस और फाउंडेशन को डेवलप करना, मतलब इंसान का एसेंस क्या है, हकीकत इंसान क्या है, हकीकत दरख्त क्या है, हकीकत हैवान क्या है, उस बेसिक फाउंडेशन को जिसने बनाया वो फातिर है। उस फाउंडेशन पर रॉ मटेरियल से जिसने फिनिश प्रोडक्ट बनाई वो खालिक है। उस प्रोडक्ट को जो अपने कमाल की तरफ रहबरी करता है, हिदायत देता है, वो रब है। ये अस्मा इलाहिया के हवाले से ये तमाम की तमाम चीज़ें, कि खुदा फातिर होना बिल्कुल अलहदा खुदा की सिफत है, खालिक होना अलहदा सिफत है, रब और राजिक होना अलहदा उसका मामला है। तो आप फरमा रहे हैं फतरा अजनास अलबदायर, नहीं ऐने ज़ात जब खुदा की तरफ है, हाँ ठीक, नहीं लेकिन जब मखलूकात के लिए जाहिर होती हैं सिफात तो मखलूकात की ज़रूरियात की बुनियाद पर जाहिर होती हैं। यानी खुदा की जितनी सिफात हैं, अगर उसको आप खुदा की तरफ जाके देखें तो वो ऐन ज़ात है और उसकी हकीकत की हमें खबर भी नहीं है, और उसके बारे में ये बताया गया है कि तुम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। मतलब दो चीज़ें हैं कि जो मजहूल मुतलक हैं, मजहूल मुतलक का मतलब है कि जिसके बारे में हम फॉर एवर जाहिल रहेंगे, एक ज़ात खुदा, दूसरा इन्हें अगर मैं इल्मी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इक्तना है सिफात, यानी सिफात की बुनियाद क्या है, ये सिफात खुद खुदा में कहाँ से निकल रही हैं, इन दो चीज़ों की मखलूक को खबर नहीं है, चाहे वो किसी भी दर्जे की मखलूक हो। जो सिफात जाहिर हो रही हैं वो मखलूक की ज़रूरतों की बुनियाद पे जाहिर हो रही हैं, ठीक है। यानी हमें मिसाल के तौर पर हमारे वजूद को एक फाउंडेशन चाहिए, तो कौन सी सिफत जाहिर हुई, फातिर, हमारे वजूद, हाँ ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक उससे नहीं है जिससे, यानी कि इसको आप खुदा में नहीं कह सकते। जैसे एक चीज़ निकल रही है, रेडिएट कर रही है, तो जिस तक वो शुआ पहुंच रही है, यानी मिसाल के तौर पर हम तक सूरज से रोशनी पहुंच रही है, ये रोशनी जो है मिसाल के तौर पर ये फलों को भी उगाती है, उनको पकाती भी है, ज़मीन को हरारत भी देती है, पता नहीं इसके कितने फंक्शंस हैं इस लाइट और हीट के, लेकिन ये लाइट और हीट एक्चुअली फॉर एग्जांपल सूरज में किस हालत में, न्यूक्लियर है। अब वो चीज़ और ये चीज़ जो ज़मीन पर ज़ाहिर हो रही है, ये एक जैसी एक तो नहीं है, ये उसका मैनिफेस्टेशन है ना। और हम उस एनर्जी को अपने पहलू से देख रहे हैं ना कि ये मुझे गर्म कर रही है, ये मुझे रोशनी दे रही है, ये मुझे मेरे लिए फलां फंक्शन कर रही है। तो हम जब खुदा की सिफात को रिसीव करते हैं अपने एंड पर, तो उसमें कसरत है, क्योंकि हमारी हाजतों के लिहाज से वो सिफात ज़ाहिर होती हैं। लेकिन ज़ात खुदा में तमाम की तमाम सिफात वाहिद है और अहद है, यानी ऐसा नहीं है कि खुदा के अंदर कोई चीज़ है जो फातिर हो, कोई चीज़ है जो खालिक हो, उसकी ज़ात में सब वाहिद है, यानी ऐन ज़ात है। लेकिन जब हमारे लिए ज़ाहिर होती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ज़ाहिर होती हैं, तो उसमें कसरत है। इसीलिए हम फिर कहते हैं ये सिफात सलबी है, ये सिफात सबूती है, ये फलाएँ। तो ये जुमला जो शुरू में ही इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फतरा अजनासल, यानी जितनी भी जिन्स है, हर वो चीज़ जो जिन्स में तकसीम की जा सकती है, स्पीशीज़ में तकसीम की जा सकती है, टाइप्स में, बदायर, के खुदा ने जब हर चीज़ को पैदा किया। बदीर किसे कहते हैं? नहीं, बदी बे दाल ये ऐन, बदीर। तो इसका मतलब होता है कि ओरिजिनल फॉर्म में, यानी एक चीज़ को ओरिजिनेट करना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, खिलकत का मतलब है चीज़ को हालत से हालत में बदलना, नहीं, ओरिजिनेट करने वाला। ओरिजिनेट, ओरिजिनल को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं, तो डिज़ाइन मोस्ट ऑफ द केसेस में ओरिजिनल होता है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे केसेस में ओरिजिनल नहीं होती। अरे मैं समझ, ओरिजिनल का मतलब है कि वो चीज़ जिसका कोई सबका ना हो, यानी उससे पहले उस जैसी कोई चीज़ ना हो, उसे कहते हैं ओरिजिनल। तो अब इसी जुमले को आप अगर गौर करें तो इसमें किस कदर मारिफत है। फतरा बुनियाद रखी, बुनियाद रखने वाला है अजनास तमाम स्पीशीज़ का, अलबदायर ओरिजिनलिटी के साथ, यानी खुदा ने हर चीज की बुनियाद रखी है विदाउट एनी प्रीवियस एग्जाम्पल, विदाउट एनी मॉडल, बगैर कोई ऐसी चीज के जो पहले से मौजूद हो कि जिसको देखकर उसने बना दिया हो। तो ये यानी कि ये वो मारिफत है कि जो अइमा अलैहिस्सलाम हमें जिसकी तरफ दावत देते हैं। लेकिन हमारे लिए जो नुक्ता है वो क्या कि इंसान आयात इलाहिया में गौर फिक्र करे, और फिर उससे थोड़े ही जब आप चंद जुमले आगे बढ़ते हैं तो फिर आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अरगबु इलैका व अशहदु बिर्रुबूबियत, के मैं तेरी तरफ रगबत करता हूँ, तेरी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अब देखें, ये वही थीम है, ये किसकी, ये सवाल की थीम है, दुआ की थीम है, दुआ है। मैं तेरी जानिब रगबत करता हूँ, ठीक है, मांग नहीं रहा तुझसे कुछ, मैं तुझसे करीब होना चाहता हूँ, तेरी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। व अशहदो बिर रुबूबियत लका, और इस बात पर तेरे लिए किस चीज़ पर गवाही देता हूँ? रुबूबियत के साथ। रुबूबियत का ताल्लुक किससे? रुबूबियत खुदा की किसी ऐसी सिफत का नाम नहीं है कि जो उसकी ज़ाती सिफत हो। रुबूबियत सिफत ज़ाती नहीं है, यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई परवरिश पाने वाला नहीं होगा तो रुबूबियत भी नहीं होगी, ठीक है। रुबूबियत के लिए एक रब चाहिए, एक मरबूब चाहिए। तो अब यहां से वही बात है कि जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले इंसान किस चीज को पहचाने, किस चीज़ की मारिफत हासिल करे, किस आयत इलाही को पहचाने कि खुदा ने मेरे साथ क्या किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जब हम खुदा की तरफ रगबत करते हैं, जब हम खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुदा की रुबूबियत के निशानियों को पहचानना अपनी ज़ात में, कि मैं तेरे ऊपर गवाही देता हूँ तेरी रुबूबियत के साथ। और उस रुबूबियत की तफसील क्या है? बे अन्ना का रब्बी, के बेशक तू मेरा रब है, व इलई का मरद्दी, और तेरी ही तरफ मुझे लौट कर जाना है, ठीक है। तू मेरा रब है और तेरी तरफ मुझे लौट के जाना है। इब्तदअतनी बिनिअमतिका, قبل ان اکون شیئا مذکورا، کہ تو نے میرے ساتھ اپنے تعلق کی ابتدا کی اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، اس سے قبل کہ میں قابل ذکر شے تھا. اب یہ کون سی نعمت ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ تو نے ابتدا کی میرے لیے اپنی نعمت کے ذریعے سے، قبل اس کے کہ میں کوئی قابل ذکر شے تھا؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ وہی فاطر والی نعمت ہے. فاطر، یہ فاطر ہے کہ جس نے میرے وجود کو بنیاد عطا کی. یعنی میں کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، لیکن تو نے میرے وجود کو ایک حقیقت دی، جو سورہ دہر کی پہلی آیت، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر عالم دہر میں وہ لمحہ تھا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، اس شے غیر مذکور کو ایک حقیقت وجود عطا کی. ٹھیک ہے، یہ فاطر، یہ پہلو فاطر کا ہے جو خدا کا ہر جنس اور ہر مخلوق کے ساتھ ہے. ابتدأتنی بنعمتک، اور وجود کا عطا کرنا سب سے بڑی نعمت ہے صاحب معرفت کے لیے. اسی لیے وہ کہتا ہے، یعنی کہ جو عارف ہے، جو ولی خدا ہے، وہ اپنے وجود کے جوہر کو، یعنی اپنے ایسنس کو ہر حال میں بچاتا ہے، چاہے جسم قربان ہو جائے. جو شہادت کی بنیادی طور سے جو معرفت ہے، شہادت کا جو بنیادی فلسفہ ہے، وہ کیا ہے کہ گناہ یا معصیت یا حکومت ظالم یا تسلط طاغوت کس چیز کو خراب کرتا ہے؟ انسان کے وجود کو خراب کرتا ہے. جسم کو ہو سکتا ہے بہت اچھا کر دے، لیکن جو عالم اور عارف ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرا وجود فاؤنڈیشن ہے. یعنی اگر کوئی بھی چیز کسی پر بھی بات آتی ہے، بنا آتی ہے، تو آپ ہمیشہ اصل کو بچاتے ہیں نا. تو جسم بعد میں، تو جسم کو فدا کرتا ہے اپنے وجود پر. اب دیکھیے اگلا ٹکڑا کیا ہے، کہ تو نے ابتدا کی اپنی نعمت کے ساتھ قبل اس کے کہ میں کوئی شے مذکور تھا. وہ خلق تنی من التراب، اب بات آ گئی خلقت. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے جا رہے ہیں، فطرت یعنی فاطر جو وجود کو بنائے. وجود کو خدا نے کب بنایا؟ کہ جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اس کے بعد جب وجود خلق ہو گیا، یعنی نفس کا جوہر خلق ہو گیا، تو پھر خدا نے خلقت کی ہے مٹی سے، نہ کہ انسان مٹی سے بنائے. اب یہ پوری اسی کی تشریحات ہیں، دعائیں. اسی لیے آئمہ علیہ السلام کی بہترین ذریعہ معرفت کا، کہ وجود انسان فقط اور فقط نعمت خدا سے بنائے، یعنی خدا کے لطف، کرم، عنایت، توجہ، جس نے انسان کے وجود کو بنایا ہے، اس کی حقیقت کو بنایا. مٹی سے خلقت ہے، مٹی وہ را میٹیریل ہے جس کو خدا نے یہ جسمانی حالت دے دی ہے. خلقتنی، اور مجھے خلق کیا، من التراب، مٹی سے. فطرت،
فطرت میں شامل،
بالکل.
آدم کے ساتھ تو یہ کہا تھا کہ جب اس کو میں کھڑا کر دوں. اور
ہاں، تو وہ جو روح ہے، روح کا تعلق امر سے.
امر تو اسی جسم کے اندر وہ،
ہاں، یعنی کہ اس جسم میں حقیقت انسان ہے. یعنی جو ہمارا پیکر ہے، ہمارا وجود ہے، یہ دو چیزوں کو رکھتا ہے نا اپنے اندر. ایک میری حقیقت جس کا تعلق امر سے ہے، یا ملکوت سے ہے، یا خدا کی خصوصی نعمت سے. ٹھیک ہے، وہ ایک حقیقت ہے. اور یہ جسم کے جو ایک ٹول کے طریقے سے، ایک اوزار، ایک سواری کے طریقے سے، مطلب آگے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ملکوت سے کمپیئر کریں تو اٹ از نتھنگ، لیکن اس زندگی میں یقیناً اس کی اہمیت ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم اعمال انجام دیتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم خدا کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر یقیناً اس کی اہمیت ہے، لیکن حقیقتاً ظاہر ہے کچھ نہیں ہے، ٹول ہے، وسیلہ، وسیلہ. خلق تنی من التراب، اور جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، مٹی کا نچوڑ نکال کے کس شکل میں لے آیا؟ نطفے کی شکل میں لے آیا. ثم اسکنتن الاصلاب، پھر اس کو سکونت دی، ٹھہرا دیا سلبوں میں، اور پھر اس کے بعد کہ وہاں سے چلتے چلتے چلتے، اور اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کا بہت بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ مجھے اس وقت نکالا کہ جب ظالم حکومتیں نہیں تھیں، ظالم حکومت میں مجھے باہر نہیں نکالا. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حکومت حق کی کتنی اہمیت ہے. جو میں بار 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 آپ لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کسی وائڈر لیول پر حکومت اسلامی میں نہیں رہ سکتے نا، تو اپنے حلقے میں یا کم از کم اپنے گھر میں حکومت اسلامی کا قائم کرنا واجب ہے. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا امر نہیں ہے جس سے انسان جس سے صرف نظر کر سکے. حکومت اسلامی کا قیام واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا معاشرہ، اپنا ماحول، یا اور پھر جتنا آپ اس کو بڑھا سکیں. یعنی کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے خالی عبادات انجام دے لیں، حلال حرام سے رک گیا، واجب اور امر و نہی نہیں، یہاں پر ذمہ داری تمام نہیں ہوتی ہے مومن کی. تو اسی میں آپ پھر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو نے اس وقت باہر نکالا، یعنی اس دنیا میں جسمانی طور پر باہر نکالا، کہ جب حکومت ظالم نہیں تھی، فرعون کی اور نمرود کی اور ان جیسے لوگوں کی حکومت نہیں تھی، یہ ایک تیری خصوصی نعمت ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آیات الہیہ میں غور و فکر. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور جو بہت اہم نقطہ ہے کہ جسے آج کے دور کی ایتھکس چاہتی ہے کہ اس کو مٹا دے، وہ کیا، کون سا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ ہے ادب اور تشکر. یعنی آج کے دور میں جو بھی تعلیم ہے، جو بھی تربیت ہے، وہ اس قسم کی ہے کہ انسان بے ادب ہو جائے، بے لحاظ، بد لحاظ ہو جائے. مطلب نہ چھوٹے کا، نہ باپ کو بھی نام لے کے پکار رہے ہیں، دادا کو بھی نام لے کے پکار رہے ہیں، ٹیچر کو بھی وہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز صرف کوئی ہمارے یہ انڈین کلچر کا حصہ نہیں ہے ادب، بلکہ یہ اسلامی ثقافت کا حصہ ہے. جی، حکومت اسلامی کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ظرف یا ایک ایسا مقام کہ جس میں اسلامی قوانین اور اسلامی ویلیوز نافذ ہوں. یعنی یو لیو بائی دا ویلیوز آف اسلام اینڈ قرآن، کہ اسٹارٹ فرام مائی اون سیلف. لیکن جیسے ہی میں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ یہ حق ہے، تو مجھے صرف اپنی ذات پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے یا وہاں پہ خوش ہو کے نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ مجھے فوراً اس چیز کو بڑھانا ہے اپنے گھر کی طرف، وانذر عشیرتک الاقربین، اور پھر اس کے بعد آگے جتنا آپ لے جا سکتے ہیں. یعنی کیونکہ ہم مجبور ہیں، دیکھیں نا کہ ہم اس لحاظ سے تو نہیں زندہ رہ رہے کہ ہمارا کوئی حلقہ نہیں ہے، ہمارے دوست احباب نہیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو اس حلقے کا اسلامی ہونا واجب ہے، اس حلقے میں اسلامی اقدار کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو وہ چھوڑنا واجب ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں حکومت اسلامی میں رہنا اور اس کے قیام کے لیے اپنے رول کو پلے کرنا واجب ہے، ضروری ہے. یہ ہم اس چیز سے خالی نہیں بچ سکتے کہ مجھے فقہی مسائل آ گئے ہیں اور میں اب نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں. یہاں پر مومن کی ذمہ داری تمام نہیں ہوتی ہے، یہ بہت کلیئر میسج ہے. اچھا، اب جو دوسری بات ہے کہ جو نعمت عطا کرنے والا ہے اس کا شکر اور اس کا ادب، کہ قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جناب ابراہیم سے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ فرسٹ پرسن میں کلام ہے، اذ قال له، جب اس سے کہا ربه، اس کے رب نے، اسلم، میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی خدا کسی انسان سے فرسٹ پرسن میں کلام کرے، ہمارے لیے ناقابل تصور. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا نا، وہ کمال ادب اور تواضع ہے. قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں تسلیم ہو گیا عالمین کے رب کے لیے. ورنہ ہم جیسے افراد تو پتہ نہیں کتنے دماغ میں ہوا بھر جائے، یہ نہیں کہا کہ میں تیرے سامنے تسلیم ہوا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے تسلیم ہوا، اسلمتو لرب العالمین. اسی طریقے سے جیسے سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مسیح، عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے خدا کا کلام، کہ خدا نے پوچھا کہ اے عیسیٰ کیا تم کہہ کر آئے تھے اپنی قوم کو کہ یہ تم کو خدا کا بیٹا بنا لیں؟ اب کتنا با ادب انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں جب ان کے درمیان تھا تو تو میرے اعمال کو دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جب میں ان کے درمیان سے اٹھ گیا تو ان کا والی و وارث تو ہے. اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا تو انک انت العزیز الحکیم. یہ ادب ہے. یعنی اس چیز کو علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں خاص طور سے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ جملہ ادب مع اللہ، یہ جو سیر و سلوک کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کے اندر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رکن ہے. بے ادب، بدتمیز، بد لحاظ، بد تہذیب انسان کسی راہ سلوک پر آگے نہیں جا سکتا. ادب مع اللہ، خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے تمام معاملات میں ادب. تو اس دعا کے اندر جو ہے نا یہ کمال ادب اور تشکر منعم، یعنی کہ امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت جب ایک جملہ یہ کہے کہ جس نے مجھے ایک نقطہ علم اور حکمت کا سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، تو آپ سوچیں امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے جو باب مدینہ العلم، یعنی یہ چیز کے تشکر، شکر کا جذبہ. کہ اگر کوئی والدین ہے، اب آج دیکھیں نا آج کی کیا بیہودہ تربیت ہے کہ اولاد والدین کے سامنے متشکر ہونے کو تیار نہیں ہے. استاد کا شکریہ ادا کرنا بہت دور کی بات ہو گئی، مطلب بلکہ استاد پر تنقید کرنا یا استاد کے جسے ہم کہتے ہیں ریکارڈ لگانا اور اس قسم کی چیزیں، اور یہ صرف یہاں کی بات تھوڑی ہے، تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے. تو یہ دعا جو چیز سکھاتی ہے، اب میں وہ امام علیہ السلام کے شکر والے کچھ جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لو عمرتها ان اؤدی شکر واحدۃ من انعمک، میں اگر اپنی پوری زندگی گزار دوں کہ تیرے انعامات، تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر ادا کر سکوں، مستطعت ذالک، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں. کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ الا بمنک المعجب علی به شکرک ابدا جدیدا، کہ یہ توفیق جو مجھے حاصل ہو رہی ہے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، یہ بذات خود ایک نعمت ہے کہ جس کا مجھے شکر ادا کرنا ہے. تو میں اگر کوشش بھی کروں کہ تیری نعمت میں سے کسی نعمت کا شکر ادا کروں تو میں اس حق کو ادا نہیں کرتا، بلکہ تیری منت ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. منت کا مطلب تیرا احسان، یعنی کہ وہ احسانات پائل اپ ہوتے چلے جاتے ہیں جن کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی جملہ ہے اور یہاں بھی. وَثَنَاءً طَارِفًا عَتِيدًا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب شامل ہو جائیں، اَن نُحْصِيَ مَدَا اِنْعَامِكَ، کہ ہم تیرے گزر جانے والے انعامات کو، تیرے آنے والے مستقبل میں آنے والے انعامات کا شکر ادا کریں، تو ما حفرناہ عددا، ہم اس کی گنتی نہیں گن سکتے، ہمارے پاس اس کے مطلب یہ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم تیری نعمتوں کی گنتی گن سکیں، ان کا شمار کر سکیں. اور ایسا یعنی یہ کس طرح ممکن ہوگا جبکہ تو نے اپنی کتاب میں خبر دے دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اپنے اللہ کی نعمتوں کی گنتی گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اس کا احصہ نہیں کر سکتے. اب یہ قرآن کے لطائف، یہ نہیں کہ خدا نے کہ تم گنتی نہیں گن سکتے. اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی کا شمار کرنا چاہو، یعنی کاؤنٹ کرنا چاہو، یا لفظ کاؤنٹ ہے، لا تعدوها، تو یہ نہیں کہا کہ تم لا تعدوها نہیں ہے کہ تم یہ گنتی نہیں گن سکتے اتنی انفینٹ، لا تعدوها، تم اس کو گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے. مطلب پہلے ایک چیز کو گھیرو گے تو گنتی گنو گے نا، پہلے ایک چیز کو اپنے احاطہ فکر میں لاؤ گے تو کاؤنٹ کرنا شروع کرو گے. لا تعدوها، کہ خدا کی نعمتیں کہاں کہاں ہیں، کتنی ہیں، کس نوعیت کی ہیں، کس قسم کی ہیں، تم اس کا احسان کرنے سے قاصر ہو. گنتی گننا تو بہت بات کی بات ہے. تو یہ دعائیں جو ہمیں سکھاتی ہیں، دعا کے اندر جو کریکٹر بلڈنگ کا سب سے بڑا پہلو ہے، کہ جو مطلب میرے نقطہ نظر سے تو جو جتنی سمجھ خدا نے مجھے دی، کہ موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، کہ آپ جب بھی مطلب چاہے اپنے کردار کی تعمیر کریں، کسی کو سکھائیں، خاص طور سے بچوں کے کردار کی تعمیر کریں، تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں نا، یہ انتہائی واجبات ہیں، یعنی فطرت کا حصہ ہیں، بیسک فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھیں. اور جیسا کہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے مومن سے یہ عہد لیا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو رد نہیں کرے گا، اور بغیر دلیل کے کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا. خدا کا عہد ہے مومن سے، کہ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ایکچولی ہم خدا سے پرومس کرتے ہیں کہ اندھادھن تقلید نہیں کریں گے کسی بھی چیز کی، ٹھیک ہے. اور اس میں جو فارمولا ہے جو آیت اللہ بہجت نے بیان کیا، وہی حدیث معصوم کا، کہ جتنا تم جانتے ہو اس پر ڈھنگ سے عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا تم کو وہاں تک پہنچا دے گا، دروازے کھلتے چلے جائیں گے، پردے ہٹتے چلے جائیں گے. مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں پہلے ہی اسٹیج پہ سب جان لوں، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. جتنا جانا ہے اس پر ڈھنگ سے عمل کروں، خدا پردے ہٹاتا چلا جائے گا، خدا تم کو آگے لے جاتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تشکر اور ادب. اچھا، اب تیسری چیز اس میں جو اس دعا میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ بھی ابتدائی جملوں میں، اور یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا، کہ انسان کو اپنے مشاہدے میں، یعنی ہم نے بات کی آیات الہیہ کا مشاہدہ، ہم نے بات کی کہ جو بھی زندگی ہے اس کی آبزرویشن، کیا مومن کو اپنی آبزرویشن میں سطحی ہونا چاہیے، شیلو ہونا چاہیے، یا ڈیپ فقیہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو میں کون سے جملے یاد دلاؤں، کہ جس میں آپ جب شکر کر رہے ہیں خدا کا تو فرماتے ہیں کہ یا الہی بحقیقت ایمانی، اے خدا میں اپنے ایمان کی حقیقت کے ساتھ، وعقد عظمات یقینی، اور اپنے یقین محکم کے ساتھ، اس کی گرہ کے ساتھ، اور پھر یہ سب باتیں. اور پھر جب آپ شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو باطنی اور ظاہری دونوں پہلوؤں سے، اسارير صفحت جبینی، وخرق مسارب نفسی، یعنی کہ انسان کی جو پیشانی ہے، پیشانی پر آنے والے اثرات، میرے جو سانس لینے کے پیسیجز، گردن جس حلقے پر یا جس کپ میں رکھی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، رگوں کا ذکر کیا ہے. کہ انسان جب نعمتوں کے حوالے سے غور و فکر کر رہا ہے تو دقیق نظر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جب فار ایگزامپل شکر ادا کرنا شروع کریں، جسمانی اعتبار سے بھی شکر ادا کرنا شروع کریں، تو ہم کہیں کہ اس بات کو سوچیں کہ خدا نے فار ایگزامپل اس سانس کے نظام کو کس طریقے سے قائم رکھا ہوا ہے. میں نے بہت پہلے آپ لوگوں کو اس ٹائپ کی کچھ مثالیں دی تھیں، کہ ایک اس میں سے ایک دہرا دیتا ہوں کہ جو اسی لائن پر ہے، امام علیہ السلام کے ان جملوں کی لائن پر ہے، کہ کسی بھی ویسل میں سے، یعنی کسی بھی پائپ میں سے اگر فلوئڈ گزرتا ہے تو اس میں فرکشن ہوتی ہے، دونوں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، فرکشن کی وجہ سے نوائز اینڈ ہیٹ. ہمارے جسم کی اتنے باریک ویسلز ہیں رگوں کے نام سے, رگوں کے عنوان سے, اس میں سے 24 گھنٹے بلڈ فلو کر رہا ہے, لیکن نہ ہم نوائز فیل کرتے ہیں نہ ہیٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ نعمت خدا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا یا اب سے نہیں یاد ہوگا وہ چیزیں, کیپلری فلو کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. مطلب کیپلری فلو کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی باریک ہو کہ جس کا جو ڈائمیٹر ہو وہ لیس دین 1:20 آف دا لینتھ, اور اس قسم اس کے اپنے الگ مسائل ہوتے ہیں. وہ اس کا فلو پائپ فلو کی طرح نہیں ہوتا. تو ہمارے جو رگیں ہیں, خاص طور سے دماغ کے اندر جو رگیں کیپلریز ہیں, اتنی باریک ہیں, تو وہاں پر وہ فلوئڈ ڈائنامکس کہاں چلی جاتی ہے پتہ نہیں. تو اس طریقے سے یعنی کہ انسان غور کرے, یا جیسے کہ چھٹے امام کے سامنے کسی نے آ کے کہا کہ آپ اس پوری کائنات کو انڈے میں بند کر سکتے ہیں, یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے آپ اس کو انڈے میں بند کر سکتے ہیں. آپ نے کہا جی ہاں. کہ کیسے؟ کہنے لگا آسمان کی طرف نظر کرو. تو اس نے اپنے پوچھا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا پورا یہ آسمان اور زمین کا کس چیز سے دکھائی دے رہی ہے؟ تو یہ عجائبات ہیں جنہیں کہ انسان, اور وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سائنس جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ اصل دین ہے. خدا فرما رہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ جو عالم ہے, جو خلقت کی باریکیوں کو جانتا ہے, حقیقتاً اس کا دل جھکتا ہے خدا کے آگے. صرف مسائل رٹانے سے دل نہیں جھکتے, یا زبردستی بچوں کے پیچھے پڑھنے سے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو, اس سے دل نہیں جھکتے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, یہ ائمہ علیہ السلام کی اور خاص طور سے دعائے عرفہ کے اندر موسٹ بیسک لیسن ہے کہ جت آیات الہیہ میں غور و فکر کرو, دقت کے ساتھ غور کرو, اور تشکر اور ادب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو. کہ کس تشکر کے ساتھ, اس یعنی کہ آپ نے ادب کا ملاحظہ کیا یہاں پہ, یہ نہیں کہا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. کیا کہا ہے؟ کہ میں اگر پوری زندگی گزار دوں, میں اگر اپنے ساتھ دیگر تمام مخلوقات کو شامل کر لوں, تو یہ نہیں کہ میں شکر ادا کر دوں گا. شکر ادا کرنا پاسبل نہیں ہے, یہ ادب ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ شکر بمائے ادب, یہ نہیں کہ میں نے خدا کی نعمتوں کو پہچان لیا تو سینہ تان کے آ گئے کہ میں اب شکر ادا کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے. یعنی شکر کی اسپرٹ یہ نہیں ہے جو امام علیہ السلام سے کھا رہے ہیں, بلکہ تشکر ادب کے ہمراہ, معرفت کے ہمراہ. اچھا, پھر ایک اور بڑا اہم پہلو, میرے خیال ہے شاید اس سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے, وہ ہے, حالانکہ ہے تو ایک جملہ ہی, ہے تو ایک دو جملے ہی دعا کے اندر, لیکن وہ بھی کنسیپٹ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں بہت وضاحت کے ساتھ پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ اس زندگی میں یا اس دنیا میں صرف وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں, بلکہ ہماری اس زندگی میں نہ نظر آنے والی مخلوقات اور انفلوئنسز کہیں زیادہ ہیں اس سے کہ جو نظر آتی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ یعنی یہ چیز معصوم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک نہیں, اس جگہ پہ نہیں, جیسے میں نے کہا یہاں ایک دو جملے ہیں اس حوالے سے, دیگر بہت دعائیں ایسی ہیں کہ جو نہیں نظر آتے. یعنی جیسے جن, مثال کے طور پر, کہ جن کا مطلب فقط ایک خاص مخلوق نہیں ہوتا ہے, بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لفظ آتا ہے جیم اور نون, یہ ان تمام چیزوں کے لیے نظر آتا ہے, کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ہڈن ہے, جو ہڈن ہے. اسی لیے بعض اوقات یعنی فار ایگزامپل حدیثوں میں یہ بھی جملہ ہے کہ جو کچھ تم کھانا چھوڑ دیتے ہو اس میں سے جیسے جنات کا حصہ ہے. اب وہ جنات فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں اس وقت کے جو کھانا ہے اس میں یہ رات میں کوئی جانور آئیں جو اس قسم کے نکلیں وہ اس کھانے کو کھائیں فار ایگزامپل، وہ بھی جنات یعنی کہ وہ جو ہڈن ہے کہ جو رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں اس قسم کی مخلوقات نکلتی. تو یہ جو یہ نقطہ کہ یہ ہمیں کس جگہ پر اس کا جملہ ہے یعنی کہاں پر استعمال ہو رہا ہے، کیا فرماتے ہیں ثم اخرجتنی کہ جب تو نے مجھے شکم مادر سے باہر نکالا، سبق لی من الہدا الی الدنیا تو پہلے ہی میری ہدایت کے لیے سارے سامان آپ نے مقرر کر دیے، وحفظتنی فی المہد طفلا صبیا میری حفاظت کی میرے گہوارے میں یعنی جھولے میں، مہد گہوارہ یا جھولا، جب کہ میں شیرخوار بچہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان جب اس حالت میں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے اس وقت مجھے ڈیفینڈ کیا کہ جب میں ڈیفینس لیس تھا اور اس بات کا شعور نہیں رکھتا تھا. ورزقتنی من الغذاء لبنا مریا اور پھر اسی میں آپ فرماتے ہیں نعمتوں میں وکلأتنی من طوارق الجان نے اور مجھے سپورٹ دی یا مجھے بچایا کس چیز سے، طوارق، طوارق کہتے ہیں طرق کا مطلب ہوتا ہے رستہ، ویز، جان نے ان چیزوں کے ویز سے مجھے بچا کے الگ رکھا کہ جو ہڈن ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو، یعنی کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک چونٹی ہے کہ جو کسی بھی میدان میں جا کے اپنا گھر بناتی ہے، وہ چونٹی اپنی زندگی میں مگن ہے، مطلب اس کے لیے ہے کہ وہ گرمیاں آتی ہیں تو وہ نکلتی ہے غذا کی تلاش میں، نکلتی ہے اپنا بل بناتی ہے اس میں لا کے غذا رکھتی ہے اور پھر وہ سردیوں میں بیٹھ جاتی ہے ادھر جا کے. اب وہاں پر ایک دن اس کو ایسا لگا کہ یہ جو میرا گھر ہے یہ سب تہو بالا ہو گیا، یعنی فار ایگزامپل کہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی آ گئی اور انہوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی، بلڈنگ بنانی ہے. اب اس بیچاری چونٹی کو کیا سمجھ ہے کہ کیا کنسٹرکشن ہے اور کیا بلڈنگ ہے اور کیا ہے، اس کے لیے تو گھر تباہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے یعنی اس مثال کے طور پر کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اس پورے نظام میں اتنی چھوٹی سی ہماری حیثیت ہو کہ یہ مکڑی کا جالا، اور قرآن نے مثال بھی دی نا چونٹی کا بل، ہم خالی یہی کام کر رہے ہوں یہاں پہ. اور کون کون سی فورسز ان نیچر کس کس جگہ پہ ان ورک ہیں، کس طریقے سے کام کر رہی ہیں. تو یعنی من طوارق الجان کا مطلب جو امام علیہ السلام کا، اگر میں اس کا تھوڑا سا ویسے اپنی سلیس ماڈرن لینگویج میں ترجمہ کروں، یعنی تو نے بلڈوزر کے رستوں سے میرے اس بل کو بچا لیا. طوارق کہتے ہیں رستے کو، راہ کو، جان یعنی جو ہڈن ہے، ہڈن ایفیکٹس ہیں، ہڈن حقائق ہیں جو نہ نظر آنے والی ہیں، ان سے تو نے مجھے بچایا. اچھا، اور اس حوالے سے یعنی جیسے میں نے کہا کہ بہت دعائیں رسول خدا نے جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے باقاعدہ ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا کہ ان کو پہناؤ یا ان کو، جس میں انہی سب چیزوں سے کہ من شر السامت والحامت، میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو زہر زہریلا ہو، حامت اس کے شر سے کہ جو مجھے ہم میں یعنی رنج میں مبتلا کر دے، وَمِن شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ زمین پر ہر قسم کا چلنے پھرنے والا، انت آخذٌ بناسی، ان سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعاؤں کے اندر ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں بھی اسی چیز کو خدا نے بیان کیا کہ وہاں پر جو سب سے عجیب جملہ ہے کہ وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَخَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ، کہ خدا نے مقرر کیے ہیں معقبات، یعنی کوئی ایسے ایجنٹس مقرر کیے ہیں کہ جو انسان کو بچاتے ہیں سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. کس چیز سے بچاتے ہیں؟ سب سے مزیدار بات یہ کہ کس چیز سے بچاتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، امر الہی سے بچاتے ہیں. یعنی وہی چیز ہے کہ یہ کائنات یہ نہیں ہے کہ صرف ہم یہاں پہ موجود اور پائے جاتے ہیں، بلکہ خدا کے امور میں سے نامعلوم کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جس کی ہمیں خبر نہیں ہے. اب خود یعنی اس زندگی میں خدا نے ہمیں کس طریقے سے بچایا ہوا ہے؟ جیسے وہ چونٹی کے بل کو ان تمام چیزوں سے، بلڈوزر سے اور چلنے پھرنے والوں سے، اس یہ لوگ چلنے پھرنے والوں کے قدم سے خدا اس چونٹی کو محفوظ رکھتا ہے. کہ اس دنیا میں بہت کام ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا بل بھی قائم ہے، اس کی زندگی بھی قائم ہے. تو ایک یہ بھی نعمت کا شکر ہے، اور اس کو بھی ہمیشہ آپ اپنی دعاؤں میں یا جب خدا سے سوال کریں. یعنی میں نے اس کو کیوں اس بات کا ذکر کیا؟ اس بات کا ذکر اس وجہ سے میں نے کیا کہ ہم خاص طور سے آج کی دنیا کا انسان اس زوم میں مبتلا ہو گیا ہے کہ بس میں ہی ہوں، اب میں جو چاہوں کروں. اور اسی وجہ سے یعنی قدرت اکثر اوقات انسان کو یہ زلزلے اور سیلاب اور سونامی اس کے ذریعے سے اس کی اور اس کی ٹیکنالوجی کی حقیقت دکھا دیتی ہے کہ تم کس قابل ہو اور تمہاری کیا حیثیت ہے. تو اس بات سے مومن کو، یعنی کہ دعاؤں میں جو بات تعلیم کی گئی ہے کہ مومن کو ہمیشہ ہڈن اینڈ ان ہڈن، یعنی جو ظاہر ہیں اس کے شر سے بھی اور جو نئی نظر آتے اس کے شر سے بھی. اور جو شر کا مطلب یہاں پہ انفیکٹ برائی نہیں ہے، بلکہ شر کا مطلب وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچا دے. اور اس کی مثال اسی لیے میں نے آپ کو دی کہ جیسے کوئی چیز آ کے، جیسے کسان اپنی فصل بو رہا ہے لیکن اگر اس نے ہل چلایا اور اس میں اتنے سارے کیڑوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں انجام دے رہا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے برا ہے جس کا گھر تباہ ہو گیا. تو ان تمام چیزوں سے کہ شر جن و انس، طوارق الجان، ان سب چیزوں سے بھی خدا کی پناہ طلب کرنی ہے اور خدا کا اس میں شکر ادا کرنا ہے. اچھا، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، 5-10 منٹ، تو میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کی طرف یا جس چیز کے حوالے سے پریشان رہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جی، جی، لیکن امام علیہ السلام کی دعا جو بات عرض کرتی ہے وہ یہ کہ دعا عرفہ اور باقی دعائیں کہ انسان کی سب سے زیادہ فکر اپنے انجام بخیر کے حوالے سے ہونا چاہیے. کہ ہمارا جو سب سے بڑا رنج ہو، یعنی کہ جس چیز کو، اب وہی بات آ گئی کہ سوال، سوال کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، سوال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کس چیز کا سوال ڈومینیٹ کرے میری لسٹ میں؟ یعنی آخرت سے بھی ایک چیز دیکھیں. ہم میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں یا دنیا یا آخرت، ان دونوں کے بیچ میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کو بھول جاتے ہیں، وقت انتقال. ہاؤ ٹو فنش دس لائف، ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ یعنی ہم یا آخرت کے لیے کہ جنت دے دے یہ فلاں فلاں، یا دنیا میں یہ دے دیں یہ دے دیں، یہ بیچ کا جو مرحلہ ہے نا، کہ جیسے قرآن کریم میں ایک لفظ دو پیغمبروں کے بارے میں آیا، ایک میں ان پیغمبر نے خود اپنے لیے کہا، ایک میں خدا نے ان کے لیے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام، اور شاید دونوں مقامات سورہ مریم میں، کہ سلام علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموتو، جس دن کے مجھے موت آئی، وہ یوم ابعث حیہ، اور جس دن کے میں زندہ کیا جاؤں گا، یعنی قیامت میں. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی تین وہ مقامات ہیں کہ جن مقامات میں انسان کو سلامتی کی سب سے زیادہ حاجت ہے. ان بٹوین سے زیادہ، یعنی انسان کو سلامتی ان بٹوین بھی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جس سلامتی کی حاجت ہے، جس دن میں پیدا ہوا خدا نے وہ دن سلامتی سے گزار دیا. انہیں جیسے دعائے رفع میں بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان 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 مصیبتوں سے بچایا، یہ نعمتیں عطا کی، وہ دن سلامتی سے گزر گیا. اب اگلا جو میرا فوکس ہے اور جو میری منزل ہونا چاہیے، یوم اموتو، جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن میرا انتقال ہوگا، اس دن میرے لیے سلامتی ہونا چاہیے. اور وہ دن سلامتی سے گزرے گا تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ یوم ابعث حیا، کہ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی، کہ یعنی کہ خدا نے ان پیامبران کے لیے پہلے سے ہی کہہ لیں کہ ان کو یہ چیز دے دی. اور بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ انہوں نے ان تینوں سلامتیوں کو بإذن خدا اپنے لیے خود ڈکلیئر کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے یہ تین جملے خدا نے کہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تین لفظ خود اپنے لیے کہے، سلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو اس حوالے سے بھی جب دعائیں عرفہ کے اندر بھی ہم آتے ہیں تو امام علیہ السلام کے جملے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک. اب یہاں پر پھر دیکھیں کہ جو دعا اور سوال کا فرق ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دعا کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. اللہم اجعلنی، اے خدا مجھے قرار دے، اخشاک، کہ میں تجھ سے خشیت کروں. خشیت کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، تیرا روب، تیرا اثر میرے دل پر قائم ہو. کأنی اراک، گویا کہ میں تجھ کو دیکھتا ہوں. کس طریقے سے تیرا اثر میرے دل پر قائم ہو، تیرا روب قائم ہو؟ کہ گویا کہ میں تجھ کو دیکھتا ہوں. وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، اور مجھے سعید کر دے، نیک بخت کر دے اپنے تقویٰ کے ذریعے سے. ولا تشقنی بمعصیتک، اور مجھے شقی نہ بنا دے اپنی معصیت کے ذریعے سے. انسان شقی کیوں ہوتا ہے؟ اپنی معصیت کے ذریعے سے. خدا نہیں کرتا کسی کو، خدا کسی کو برائی نہیں دیتا کسی انسان کو. یعنی شقاوت معصیت کے وسیلے سے، سعادت تقویٰ کے ذریعے سے، یعنی ہماری چوائس. اور پھر آپ فرماتے ہیں، وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، کہ اور جو بھی تیری قضا ہے، اور اس قضا میں سے ایک چیز موت بھی ہے، اور موت حقیقتاً قضا ہے، یعنی کہ قضا سے مراد کہ ایسی چیز کہ جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، خدا کا ایسا حکم کہ جس سے بھاگا یا فرار نہیں کیا جا سکتا، اس قضا کو میرے لیے خیر قرار دے. یعنی جو تیرے فیصلے ایسے ہوں میری ذات کے بارے میں، جس میں اہم ترین فیصلہ کیا ہے کہ جب مجھے موت آئے گی یا میرا وقت انتقال آئے گا، اس کو میرے لیے خیر قرار دے. وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، اور جس جملے کو، یعنی میں یہاں پر بس اس پر ختم کرتا ہوں، اور یہ مطلب کمال ہے، یہ جو دو لفظ ہیں یہ کمال ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اجعل غنایا فی نفسی، اے میرے خدا مجھے میرے نفس میں غنا عطا کر، یعنی بے نیازی، مخلوقات سے بے نیازی. والیقین فی قلبی، قلب میں یقین دے. والاخلاص فی عملی، عمل میں اخلاص دے. والنور فی بصری، میری نظر میں نور دے. والبصیرت فی دینی، اور دین اندھوں والا نہ ہو، با بصیرت دین ہو، دین میں بصیرت دے. ومتعنی بجوارحی، اور جتنے بھی میرے اعضاء و جوارح ہیں، یعنی میرے باڈی آرگنز ہیں، ان کو میرے لیے سرمایہ قرار دے، کہ میں ان کے ذریعے سے سرمایہ اکٹھا کروں اپنے لیے. وجعل سمعی و بصری الوارثین منی، بس یہاں پہ میں رکھتا ہوں، اور یہ کمال ہے. یہ یعنی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ انجام بخیر کی، ایسا کنسپٹ سوائے معصوم کے کوئی دے ہی نہیں سکتا. وجعل سمعی و بصری، اور قرار دے میری سماعت کو اور میری بصارت کو وارثین منی، میرے وارثوں، میرا وارث، انہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی آوا جوادی عملی نے ایک بڑی عجیب تشریح کی تھی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا مطلب ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، زیادہ تر افراد کے لیے یہ انتقال اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے یعنی اعضاء و جوارح اس کے نفس سے رفتہ رفتہ کر کے اپنا تعلق توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسان کا نفس اپنے جسم میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور یہ اعضاء جو ہیں یہ رفتہ رفتہ ڈیکے کرنا شروع ہوتے ہیں، مطلب ہاتھ، پیر، دل، قلب، جگر، فلاں فلاں فلاں، یہ ڈیکے کر رہا ہے اور میں اس میں پھنسا ہوا ہوں قید خانے میں. تو یہ کیا چیز ہے کہ وارث کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ لفظ وارث کا مطلب کیا ہے؟ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی ملکیت جس کو ٹرانسفر ہو، انہیں مالکیت، ایک چیز جائے اور اس کا مالک کوئی اور ہو جائے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعضاء و جوارح رخصت ہو رہے ہیں اور میں ان کے وارث کے طور پر پیچھے بیٹھا ہوں، یعنی کہ وہ جو زندگی ان کے ذریعے سے ڈیولپ ہوئی تھی، دے آر ڈائنگ اور اس زندگی کے لیے میں وارث کے طور پر پیچھے ہوں، وہ اذیت جھیل رہا ہوں ان کے رخصت ہونے کی، اس کے گرنے کی، اس کے ساقط ہونے کی، اس کے مرنے کی. ٹھیک ہے، یعنی میں تھوڑی مر رہا ہوں، صحیح ہے کہ جب یہ دل خراب ہو رہا ہے، جب یہ جگر خراب ہو رہا ہے، فلاں چیز، میں تھوڑی مر رہا ہوں، وہ مر رہا ہے، وہ جوارے ان کو ختم ہو رہے ہیں وہ، اور میں اس پنجرے کے اندر بند ہوں بطور وارث، یعنی وہ اپنی ملکیت، اپنی چیز مجھے ٹرانسفر کر گیا. نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ میری سماعت اور بصارت کو میرا وارث قرار دیں ان دونوں کو، یعنی میں پہلے نکل جاؤں بعد میں یہ ختم ہو. یہ اتنا کمال جملہ ہے نا، اتنا کمال جملہ ہے کہ میری سما، کیونکہ سما اور بصر ہی ہے بیسیکلی، ان انسان کے جو کانشیس ہے، کانشیسنیس ہے، وہ سماعت اور بصارت ہے اس کی، مطلب پاور آف پرسپشن، آبزرویشن، ان کو میرا وارث قرار دے، نہ کہ مجھے اپنے جسم کا وارث قرار دے، کہ میرا انجام اس طریقے سے نہ ہو کہ یہ جسم گرتا رہے، ٹوٹتا رہے، ختم ہوتا رہے اور میں بیٹھا رہا ہوں اس کے اندر، اس قید خانے میں، بلکہ ان کو میرا وارث قرار دے کہ میں سلامتی کے ساتھ اس میں سے نکل جاؤں، اس پنجرے میں سے، بعد میں یہ اپنا ڈیو کورس فالو کرے جس طریقے سے اس کو ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے نا کہ جب آپ انشاءاللہ جیسے آئمہ علیہ السلام یا اولیاء خدا یا عرفا کے حوالے سے بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل اگزیکٹلی یہی چیز نظر آتی ہے، یعنی فرسٹ دے گو، پھر جسم اپنا ڈیو کورس کمپلیٹ کرتا ہے کہ وہ ختم ہونے کا. ظاہر ہے کہ جب ایک اس میں سے نفس اور روح نکل گیا تو اسے اب ختم ہونا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل، اس لیے کہ زمین احترام کرتی ہے، یعنی یہ دوسرا نقطہ نظر ہے کہ خدا کی ہر مخلوق باشعور ہے، زمین احترام کرتی ہے ان انسانوں کا، حالانکہ یہ جسم زمین کی ملکیت ہے، زمین اس کو ریکور کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اولیاء خدا ہیں، زمین ان کا احترام کرتی ہے کہ اپنی پراپرٹی ان سے واپس نہیں لیتی، اگرچہ کہ وہ اب یہاں پر ریزائڈ نہیں کرتے، اس چیز، اس جگہ پہ ریزائڈ نہیں کرتے، لیکن اس، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں نا کہ اب والدین انتقال کر گئے، آپ ان کے کپڑوں کو احترام سے رکھتے ہیں، ان کی چیزوں کو احترام سے رکھتے ہیں، اسے کسی کو نہیں دیتے، یہ اب وہ تھوڑی آگے پہنیں گے اس کو، یہ ان کے استعمال میں رہنے والی چیزیں تھوڑی ہیں، یہ احترام ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو باقی رکھتے ہیں. تو جتنی بھی مخلوق خدا ہے یہ سب کانشیس بینگز ہیں، ان میں کوئی بے شعور یا مردہ نہیں ہے کوئی مخلوق. جیسے اس کا ثبوت کیا ہے قرآن کریم میں، کئی آیتیں ایسی ہیں جس کا ثبوت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، या नारो, खुदा का आग को पुकारना खुद साबित कर रहा है कि ये बाशऊर मखलूक है। जी बिल्कुल, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो बुनियादी उसूल है ना, कि एक तो ये कि सलामती, हम क्या करते हैं बीच वाला पहलू जो है जो हमारे लिए इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर औकात उसे भूल जाते हैं कि तीन जगह, तीन स्टेशंस बताए ना इंसान के, तौलीद, मौत और कयामत में उठना। इंसान इन तीन जगहों पर सलामती का सबसे ज़्यादा मोहताज है, अगरचे के बीच में भी है लेकिन इन तीन जगहों पर सबसे ज़्यादा मोहताज है। तो पहले मरहले से हम गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सलामती के साथ, यानी सलामती है जिस्म भी और खुदा के फजलो करम से सलामती है ईमान भी और दीन भी। अब नेक्स्ट स्टेशन आखिरत नहीं है, क़यामत नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन ये मौत और इंतकाल है। तो जिस चीज़ के लिए खुदा से सबसे ज़्यादा तलब और दुआ करें वो यही है कि वखिरली क़ज़ाएका, कि इस ज़िंदगी में तू जो भी हतमी फैसले कर मेरे लिए, क़ज़ा यानी हतमी फैसला कि जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, जिससे आप भाग नहीं सकते। कि खुदा की ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिससे इंसान के लिए फरार की गुंजाइश नहीं है, आना ही आना है। उन तमाम फैसलों को मेरे लिए खैर करार दे, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरा वक्त इंतकाल। क्योंकि एक इंसान कुछ भी कर ले अपने मौत और इंतकाल से फरार नहीं कर सकता। और फिर आगे चल के ये जो जुमला आपका है ना, जैसे मैंने कहा कि मेरी नज़र नहीं है ये, लेकिन उन्होंने अपने दर्स में बयान किया और बहुत बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि वजअल हुमा अल वारिसैन मिन्नी, इन दोनों को मेरा वारिस करार दे न कि मुझे इनका वारिस करार दे। तो इसमें फर्क क्या है कि ज़्यादातर इंसानों की जो हम मौत को देखते हैं वो कि हम वारिस हैं, यानी हम उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं इस ज़िंदगी के पीछे वसूल करने वाले हम बच गए आखिर में, सब टूट फूट गया। यानी ये जो पूरी इमारत है ये सब डिके कर रही है, गिर रही है, बैठ रही है और मैं बंद हूँ उसके अंदर। ए खुदा ये ना देना। जी जी हाँ, इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही हाल बुरा हो रहा हो और उसमें, बल्कि बहुत सारे मकामात पर जो मेरा ख्याल है कि जो दूसरों को देखने वालों को नहीं महसूस होता होगा कि दे जस्ट गो ऑफ, क्योंकि जिस्म जब गिर रहा है, टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसके अपने यानी जिस्म का फॉर एग्ज़ाम्पल तड़पना। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस्म तड़पता हुआ नज़र आ रहा हो इसके अंदर नफ्स भी मौजूद हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिस्म जो है वो सिर्फ अपना एक नेचुरल कोर्स फॉलो कर रहा है अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए। जी, और फिर वहीं से वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं मर्ग इख्तियारी वाले और वो तमाम की तमाम चीज़ें कि जिसमें यानी कि इंसान के पास ये एस्पेक्ट, यानी इंसान इस जगह तक पहुँच जाता है कि वो अपने आप को जिस्म से जुदा कर लेता है, इस जगह तक यानी वो जो आखिरी फजर की वीडियो है जिसमें उन्होंने ये खास तौर से एक बात उसमें नोटिसेबल है कि तमाम मुस्तहबात को भी पूरा किया है, यानी अमामे का तहतुल हनक और सुरमा लगाना और वो सब करना, वो उन सब चीज़ों को भी पूरा किया। बॉडी तो वो उठ नहीं सकते थे, वो उठ नहीं सकते थे, लेकिन ये अज़्म है, ये नफ्स का अज़्म है, इन्हें नफ्स की क्वालिटी है कि वो नहीं बेड रिडन हो गए थे।
नफ्स का इरादा था, वो उनकी जिस्म का इरादा था, उनकी अंदर की स्टेट थी कि नफ्स डजंट मैटर फॉर सच पीपल।
اور اسی طریقے سے جیسے علامہ طباطبائی کا بھی ہے کہ ان کا یعنی کہ جب زندگی کے آخری ایام ان کے تھے تو وہ بالکل ایک لحاظ سے اوبلیویس ہو گئے تھے ٹو ہز سراؤنڈنگس. کہ آیت اللہ امینی بیان کرتے ہیں جو ان کے شاگرد تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جب ان کے پاس گئے تھے آخر میں تو ایک دن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پورے گھر کی لائٹیں جلائی ہوئی ہیں اور اپنا بہت اچھا لباس پہن کے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کسی کے انتظار میں. اب پتہ نہیں کیا, پھر ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو بالکل ایک کھو گئے کہ احتیاج دارم, یعنی تین چار دفعہ اس چیز احتیاج دارم, یعنی احتیاج رکھتا ہوں احتیاج رکھتا ہوں. یعنی بالکل ان کا یہ انداز تھا کہ جیسے ہی از ویٹنگ فار سم ون اور سم تھنگ, ہی واز بیہیونگ لائک دیٹ. ادب کا مطلب تو بنیادی طور سے یہی ہوتا ہے کہ جیسے ادب تشکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی انسان ایکنالج کرے نعمت دینے والے کے شکر کو یا کسی کے رتبے اور مرتبے کو. ظاہر ہے کہ رتبہ اور مرتبہ بھی نعمت سے ہی آتا ہے, یعنی کہ کوئی انسان یا کوئی چیز جو آپ کے لیے ایک نعمت کے پہنچانے کا وسیلہ ہے. انسان کوئی بھی عمل یا اپنی زبان سے لفظ ایسا نہ نکالے جو اس کی بے احترامی کا سبب ہو, نہ کوئی عمل ایسا کرے نہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکالے کہ جس سے اس کے احترام میں کمی واقع ہو یا اس کے حیثیت اور رتبے میں کوئی خرابی واقع ہو. یعنی فار ایگزامپل, میں جانتا ہوں, بہت سادہ سی بات ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے باپ میں کیا مسائل ہیں, ایک سادہ سی بات ہے کہ ضروری ہے, ہم معصوم تو نہیں ہیں, میری اولاد کو پتہ ہے کہ میں میرے اندر کیا خرابیاں ہیں, لیکن کیا اسے کبھی اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اس بات کو شو کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز کہ میری کوئی خرابی ظاہر ہو جائے کسی دوسرے کے آگے, یا ایون مجھے اس بات کا احساس دلا دے کہ آپ میں یہ خرابی موجود ہے؟ یہ ادب اور بے ادبی کا فرق ہے. چلیں جناب, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ.